أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا سورة النساء آيات 59 تو ترجمہ یہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات ان کے اہلوں تک اہلوں کو دیا کرو یا جو امانات کے اہل ہیں ان کو امانتیں واپس کر دیا کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو ان اللہ نعم یعظکم بہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں ان اللہ کان سمیع بصیرا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے امانت کا مضمون وہ مضمون ہے جس کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا یعنی امانت خدا کے اس بندے کے سپرد کرنے کی خاطر جسے اللہ تعالیٰ نے آخری طور پر اسے چنا تھا یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیکن یہ مضمون بہت ہی وسیع ہے اور اس پر میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں آج کے خطبے کے لیے میں نے اس مضمون کا صرف ایک حصہ چنا ہے اور اس حصے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ امانت کے تعلق میں ابھی جماعت کو بہت کچھ سمجھانے کی اور بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے بار بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے कि लोग अमानत के मामले में या पीछे हट जाते हैं या अमानत की बारीकियों को समझते नहीं और नफ्स उनको इस मामले में धोखा दे देता है। बस खुदा ताला के इस फरमान के मुताबिक फज़क्किर नफ़ात ज़िक्रा मुझे भी इन अमूर की बार बार नसीहत करनी पड़ती है। इस मज़मून को मैंने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस से सजाया है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत के बारीक तरीन पहलुओं पर भी मुख्तसर अल्फाज में रोशनी डाली है। पहली हदीस जो मैंने इस मज़मून के लिए चुनी है वो मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ली गई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़िताब करते हुए फरमाया या ख़िताब करते हुए हमेशा ये फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू वला दीना लिमन ला अहद लहू, यानी जो शख्स अमानत का लिहाज नहीं कर रखता उसका ईमान कोई ईमान नहीं और जो अहद का पास नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। तो ये मामला जो अमानत का मामला है बहुत गहरी अहमियत रखता है। इन दो लफ्ज़ों में इससे बेहतर अमानत की अहमियत नहीं समझाई जा सकती थी कि जिसका जो अमानत का हक अदा नहीं करता उसका कोई दीन ही नहीं और उसका कोई अहद ही नहीं। अमलन अमानत के नतीजे में ही इंसान अहद को पूरा किया करता है और अहद को पूरा करने वाला हो तो वो ज़रूर अमीन होगा। ये दो बातें लाजिम मलज़ूम हैं और दीन का ख़ुलासा हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अमानत को हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द फरमाया, क्योंकि ये दोनों बातें आप में बदर्जातम मौजूद थीं। अमानत का सबसे ज़्यादा हक अदा करने वाले और अपने अहद को सबसे ज़्यादा पूरा करने वाले, बस ये दो बातें अगर जमात में राइज हो जाएं तो जो ज़िंदगी का मकसद है वो पूरा हो जाएगा और अगर ये बातें राइज ना हों तो ज़िंदगी बेकार है, इसका कोई मकसद नहीं रहता। ये जो बुनियादी नुक्ता है इसकी तफसील में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी नसीहतें की हैं ताकि बात को मुख्तलिफ पहलुओं से खोला जाए। चुनांचे मुस्नद अहमद बिन हम्बली से एक और हदीस ली गई है, इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के दिल में ईमान और कुफ्र और सिद्क और किज़्ब इकट्ठे नहीं हो सकते, ला यश्तमिउ सिद्क़ु वल किज़्बु जमीअन वला तश्तमिउ ख़ियानतु वल इमानतु जमीअन, कि किसी शख्स के दिल में ना अमानत और ख़ियानत इकट्ठे हो सकते हैं ना झूठ और सच्चाई इकट्ठे हो सकते हैं। सवाल ये है कि झूठ और सच्चाई इकट्ठे नहीं हो सकते का मतलब क्या है? ये तो ज़ाहिर बात है कि एक शख्स जब सच बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहा है, उस वक्त उसके दिल में झूठ नहीं हो सकता, और एक शख्स जो झूठ बोल रहा है जब वो झूठ बोल रहा है तो झूठ ही बोल रहा है। तो आँ हज़ूर का ये फरमाना कि एक शख्स के दिल में झूठ और सच इकट्ठे नहीं हो सकते, इसका कुछ और मतलब है और कोई बहुत गहरा मतलब यह है। गहरा मतलब यह है कि वो शख्स जो सच्चा हो उसके दिल में कभी भी झूठ नहीं रहता। اور وہ شخص جو امانت دار ہو وہ کبھی بھی خائن نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور سچ بھی بولتے ہیں. جب سچ بول رہے ہوں تو سچے ہوتے ہیں, جب جھوٹ بول رہے ہوں تو جھوٹے ہوتے ہیں. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو گہرائی سے یوں بیان فرمایا کہ جو سچ بولنے والا ہے اس کے دل میں جھوٹ جھانک بھی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ اس کے دل میں جھوٹ اور سچ اس طرح ہوں کہ گویا ایک ہی گھر میں دونوں سمائے ہوئے ہوں, اور یہی امانت دار کا حال ہے. تو اس پہلو سے اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیں کہ کیا آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے, سوائے اس کے کہ غیر ارادی طور پر بولا جائے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے متعلق بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی نصائیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ غیر ارادی طور پر اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ایک سرسری سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتا ہے. مثلا باتوں باتوں میں زیب داستان کے لیے بعض لوگ ایک چیز کو بڑھاتے رہتے ہیں. اگر عادتاً جھوٹ نہ بولا جائے اور عادتاً بات کو نہ بڑھایا جائے تو کبھی کبھار اتفاق سے ایسا ہو جانا یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ میں نہیں دکھا جاتا. بس بعض دفعہ سچے آدمیوں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ بات کرتے کرتے کہانی کو سجانے کی خاطر کبھی ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں جو اس کہانی کا حقیقی حصہ نہیں ہوتا. تو اس کے نتیجے میں اس شخص کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. مگر جو عادتاً سچا ہو اس سے ایسا واقعہ شاذ کے طور پر سرزد ہوتا ہے, اور وہ بھی عمداً نہیں. عادتاً سچے کے اندر مستقلاً جھوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی, اور یہ وہ پہلو ہے جس سے اگر ہم اپنے آپ کو پرکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں بہت کم ایسے ہیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تشریح کے مطابق سچے کہلا سکتے ہیں. بس سچا بننے کی کوشش کرو, اور یہ بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور بہت نفس کے تجزیہ کی ضرورت ہے. انسان نفس کا اکثر غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور تجزیے سے کام نہیں لیتا, حالانکہ کوئی حقیقت بھی دراصل حقیقت نہیں ہوتی. اکثر حقیقتیں خیال ہوتی ہیں, انسان سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت ہے مگر وہ حقیقت نہیں ہوتی. اس کا اگر پوری طرح احساس ہو جائے کہ بسا اوقات انسان ساری زندگی دھوکے کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ میری زندگی ایک حقیقی زندگی ہے, اگر اس کا پوری طرح احساس ہو جائے تو ہر لمحہ انسان باشعور ہو جائے گا, ہر لمحہ انسان بیداری کے ساتھ اپنی باتوں کو پرکھتا رہے گا اور جائزہ لیتا رہے گا. یہی وہ ایک طریق ہے جس کے ذریعے انسان کو اپنی پہچان ہو سکتی ہے, اور اسی کا نام عرفان ہے. کوئی شخص بھی اگر اپنا عرفان نہیں رکھتا, یاد رکھیں کہ اسے اللہ کا عرفان بھی نصیب نہیں ہو سکتا. بس یہ تمام مضمون ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو پہلی نصیحت تو آج کے خطبے میں یہی ہے کہ اپنے نفس کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرو, اور یہ عرفان رفتہ رفتہ حاصل ہوتا ہے, ایک دن یا دو دن کا کام نہیں, مہینوں اور سالوں کا کام بھی نہیں ہے. آپ اپنے اوپر یہ تجربہ کر کے تو دیکھیں, جب بھی آپ روزانہ اپنی باتوں کا جائزہ لینے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے بہت سی باتیں خیالی تھیں اور فرضی تھیں. बस सारा दिन ये मुहासबा होना चाहिए, सारा दिन इंसान को अपनी बातें उलट पुलट कर देखते रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत के मुताबिक अपने ऊपर बारहा तजर्बा किया है और रोज़ इसी तजर्बे में ज़िंदगी गुजरती है, और बसा औक़ात बावजूद पूरी कोशिश के मैं दिन की बातों का जायज़ा लेता हूँ तो पता चलता है कि उनमें भी बाज़ बेहकीकत बातें थीं, खाली बातें थीं जो मैं समझ रहा था कि ठीक हैं मगर गहरे तजिए से वो दुरुस्त नहीं निकलती। बस इसमें आपका और मेरा कोई फ़र्क नहीं, आप भी उसी राह के सालिक हैं जिस राह का मैं सालिक हूँ, और हदायत की तलाश में जिस तरह आप रवान दवा हैं वैसे मैं भी हूँ। और आहदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदायत बख्शी है उसमें हम सब मुखातब हैं, ये नहीं कह सकते कि आप हैं और मैं नहीं, मैं हूँ तो आप नहीं, लेकिन फ़र्क यह है कि कोई चलते चलते ज़्यादा आगे निकल गया है, कोई अभी पीछे है और उसे बहुत सा सफ़र तय करना है, मगर सफ़र तय करना शुरू कर दें तो फिर ही तय होगा, अगर तय करेंगे ही नहीं तो कैसे सफ़र तय होगा। बस थोड़ा या ज़्यादा, कुछ आहिस्ता कुछ तेज़, कोशिश करें कि ये सफ़र जिसकी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है इसे हम रोज़ाना कुछ ना कुछ तय करें, कोई दिन हम पर ऐसा ना गुजरे जब हम यकीन ना कर लें कि आज हमने एक दो कदम और बढ़ा लिए हैं। अगर ये शुरू कर दें तो फिर ये जमात एक जमात बन जाएगी और उसके बगैर ये अफराद में बटी हुई होगी, जमात नहीं बन सकती, क्योंकि जमातें इकट्ठी चलती हैं, और इकट्ठी चलने का यह मतलब नहीं कि एक ही शख्स के वजूद की तरह एक ही जिस्म में सिमट जाती हैं। जमातें जब चलती हैं तो इकट्ठी इसकी इस तरह चलती हैं कि एक इमाम के पीछे चलती हैं, वो आगे होता है और उनका जुलूस बाज़ोफा बहुत लंबा पीछे चल रहा होता है, लेकिन चलती उसी सीमित में, इसको इकट्ठा चलना कहते हैं। इकट्ठा चलने का यह मतलब नहीं कि सिमट के एक दूसरे से जुड़ जुड़ के तो इतना सिमट जाते हैं कि कोई एक ही वजूद बन जाता है, ये दुरुस्त नहीं है। इकट्ठे का ये भी मफहूम होता है और ये भी मफहूम है जो मैं बयान कर रहा हूँ कि एक ही सिमत पर चले और कोशिश करें कि एक दूसरे से आगे बढ़ें। इस कोशिश में कुछ कमज़ोर हैं जो पीछे रह जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको सलाहियतें ही नहीं हैं कि वो ज़्यादा आगे बढ़ सकें, मगर कोशिश ज़रूरी है। बस इस पहलू से हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश नज़र रखें कि अगर दिल में सच है तो झूठ साथ नहीं रह सकता, अगर इंसान अमानतदार है तो नामुमकिन है कि खयानत भी करे। ये आखिरी मंजिल है जिसकी तरफ हमें सफ़र करना है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की अहमियत पर इतना ज़ोर दिया ये फरमाया कि नबूवत की सिफात में से बुनियादी सिफत अमानत है, जिसका मतलब यह है कि हर नबी अमानत से पहचाना जाता है और अमानत ही के नतीजे में उसे नबूवत अता होती है। बस किसी नबी को जांचने की यह पहचान दायमी है, यानी इसमें ज़रूरी नहीं कि सबसे अफजल नबी की यह पहचान हो। ये कैसी पहचान है जो हर नबी में लाजिम है, और इसी पहचान से हिरकल ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त की थी। یہ بخاری کتاب الشہادات سے حدیث لی گئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ان عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان ان ہرقل قال له سألتک ماذا یامرکم فزعمت انه یامر بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد وأداء الأمانة قال وهذه صفة النبي. میں نے اس کا اصل عبارت اس کی اس لیے پڑھی ہے کہ میری نظر پڑی ہے تو ہمارے قوابیر سے آئے ہوئے بہت سے عرب دوست ہیں جن کو غالباً ترجمہ سننے میں دقت ہوگی، تو اصل الفاظ عربی کی بھی اگر بیان کر دوں تو وہ خوش ہوں گے، اور اب میں نے دیکھا تو واقعی ان کے چہرے کھلکھلا اٹھے ہیں کہ اصل عربی الفاظ میں میں ان سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کے عربی الفاظ میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اس کا ترجمہ یہ ہے: عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ابو سفیان نے بتایا تھا. ابو سفیان اس وفد میں شامل تھا جو عربوں نے ہرقل کی طرف بھجوایا تھا. تو کہتے ہیں مجھے ابو سفیان نے بتایا تھا کہ ہرقل نے انہیں کہا کہ میں نے تجھے یہ پوچھا تھا کہ محمد تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں. دراصل ہرقل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا اور اس کا مقصد یہ تھا، مگر ابو سفیان نے بات کو ٹالا. اس نے کہا ہمارا اور ان کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، کبھی وہ اوپر آ گئے کہ ہم اوپر آ گئے، یہ اونچ نیچ آپس میں ہوتی رہتی ہے. ہرقل نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے. اس پر مجبور ہو کر اس نے جواب دیا کہ وہ نماز کا حکم دیتا ہے، وہ سچائی کا حکم دیتا ہے، وہ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، عہد پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے جو بالکل واضح اور قطعی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر ان چیزوں کے سوا حکم ہی کوئی نہیں دیا، اور ہرقل یہ بتانے پر، ابو سفیان یہ بتانے پر مجبور ہو گیا. اس پر ہرقل نے یہ پتہ کی بات کہی، یہی تو ایک نبی کی صفت ہے. یعنی دنیا میں ہر نبی انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور جھوٹے کو یہ نصیب نہیں ہوا کرتا. اب اس بات کو اگر آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شناخت بنا کر دیکھیں تو دنیا جہان کے علماء ایک طرف ہو کر حضرت مسیح موعود کی تکذیب کریں، ہر احمدی گواہی دے گا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ نبیوں کی بنیادی صفات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس کے سوا کوئی حکم ہی نہیں دیا. کب کہا ہے مسیح موعود علیہ السلام نے کہ تم جھوٹ بولو؟ کب کہا ہے کہ امانتوں میں خیانت کرو؟ کب کہا ہے کہ دوسروں کے حق مارو؟ بس باتیں صرف ہمیشہ سچی کہیں، اور وہی کہیں جو نبی کہتے ہیں، اور ہوں جھوٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقصد کیا ہے ایک دعویٰ کرنے کا جب نیک بلوگ بنائے جا رہے ہوں اور بدی کے خلاف جہاد شروع ہو گیا ہو؟ ایسا شخص جو اتنا عظیم کام ہاتھ میں لیتا ہے وہ خدا کی طرف جھوٹ کیسے گھڑ سکتا ہے؟ اس لیے ہرقل کی بات بہت گہری ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ہرقل کو خدا تعالیٰ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پہچان لیا. ایک حدیث ام سلمہ کی روایت ہے جو سنن ترمذی سے لی گئی ہے. عن ام سلمہ تا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن. ام سلمہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، یعنی جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت گہری باتیں اس میں بیان ہو گئی ہیں. آپ لوگ روزمرہ کسی مسئلے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن جس سے مشورہ کیا جائے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو سچا مشورہ ہی دے، اور بسا اوقات مشورے کے دوران وہ اپنے چھپے ہوئے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر مشورہ دیتا ہے، حالانکہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہونا چاہیے، اس کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے، مؤتمن ہے وہ، اور جس پر اعتماد کیا جائے اس کو مشورہ ہمیشہ درست دینا چاہیے. چنانچہ روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ یہ انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے کتنی ضروری نصیحت ہے. جماعت احمدیہ کے نظام بھی مشورے پر مبنی ہے، اور روزمرہ ہر انسان مشورے کا محتاج ہے، لیکن بسا اوقات جب مشورہ کیا جاتا ہے تو انسان مشورہ دینے والا غور نہیں کرتا کہ اس مشورے میں کچھ میری نیت بھی داخل ہے، اور خواہ وہ نیت اچھی ہی ہو مگر جب مشورہ مانگا جائے تو اس اچھی بات کو مشورے میں شامل کرنا بددیانتی ہوتی ہے. اب یہ بات بظاہر عجیب ہے اور متضاد ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اپنے تجربے سے کھول دیتا ہوں. بعض دفعہ میں پوچھتا ہوں کہ فلاں جگہ جانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، کون سا رستہ مناسب ہے. کوئی شخص جو یہ چاہتا ہو کہ میں اس کے گھر بھی ہوں وہ اپنے گھر والا رستہ بتا دیتا ہے، کہتا ہے فلاں طرف سے فلاں جگہ جائیں اور آخر پہ ہمارا گھر بھی اسی رستے پر پڑتا ہے، تو اگر دو منٹ کے لیے وہاں بھی آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ دیکھیں بظاہر اچھی باتیں ہیں لیکن جھوٹ بھی شامل ہے اس میں. مستشار نہیں رہا، وہ مؤتمن نہیں رہا. اس کا فرض ہے وہ یہ بتائے کہ اگر آپ جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ رستہ ہے اور یہ اچھا رستہ ہے، اگر آپ گھنٹہ زیادہ اور لگانا چاہیں تو آدھے گھنٹے کے رستے پر ہمارا گھر بھی آتا ہے، اس سے آدھے گھنٹے پر پھر واپسی سڑک پر پہنچنا ہوگا، اور اگر اتنا زائد وقت ہے تو ہمارا گھر حاضر ہے، چند منٹ کے لیے وہاں بھی آ جائیں. اور جب وہ چند منٹ کے لیے کہے گا تو نیت ہوگی کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ اور لگ جائے. اب یہ مخفی باتیں ہیں، یعنی سچا آدمی جان کے جھوٹ نہیں بول رہا. جب وہ چند منٹ کہتا ہے تو یہ اثر ڈالنا چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں کام ہو جائے گا، لیکن اگر میں ہاں کر دوں تو فوراً اپنی بیوی کو فون کرے گا کہ جتنے رشتے دار اکٹھے کر لو اور ہر قسم کے کھانے پکا لو، جو پھل ملتا ہے وہ مہیا کر لو، تاکہ آج موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اور وہ جو نصف گھنٹہ ہے وہ بھی میں احتیاط سے بتا رہا ہوں، یہ سارا معاملہ ایک گھنٹے کا بن جاتا ہے، اور یہ مجھے تجربے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں بہت گہرے راز ہیں. اگر احتیاط سے ان نصیحتوں پر عمل کریں تو جب آپ سے مشورہ مانگا جائے اس وقت اپنی نیتوں کو نکال کے باہر پھینک دیں، اپنے مفادات کو نکال کر باہر پھینک دیں، اور خالصتاً وہ مشورہ دیں جو آپ کو امین ظاہر کر رہا ہو، جو ثابت کرے کہ آپ امانت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں. یہ روزمرہ کی زندگی کی باتیں ہیں جو روزانہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اب شادی بیاہ کے معاملات ہیں, ان میں مشورے ہوتے ہیں, اور اکثر ان مشوروں میں دھوکہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو عمدن دھوکہ دیتے ہیں, یعنی جو بات کسی لڑکی میں نہیں ہے وہ بتائیں گے, جو ایپ کسی لڑکے میں پایا جاتا ہے وہ نہیں بتائیں گے, وغیرہ وغیرہ. اور قول حدیث سے ہٹ کر بات کرنے کے نتیجے میں بہت سے دھوکے ہوتے ہیں, اور اکثر ایسی شادیاں یا ٹوٹ جاتی ہیں یا ساری زندگی کے دکھوں پہ ممتاز ہو جاتی ہیں. اب یہ سمجھانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں ملاقاتیں کرتا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ, اور ان ملاقاتوں میں آئے دن یہ واسطہ پڑتا ہے. اگرچہ میں اس وقت ان بچیوں کو یا لڑکوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں اس غرض سے نہیں ہیں کہ میں تفصیل سے آپ کی ایک طرفہ باتیں سنوں اور پھر کوئی فیصلہ کروں. جو کچھ لکھنا ہے بہتر ہے کہ نظام جماعت کی معرفت لکھیں, اور امیر کی رائے بھی ساتھ شامل ہو, وہ تحقیق کر کے بتائے کہ کیا کس حد تک کس فریق کا قصور ہے. لیکن اس صورت میں بھی میں آخری فیصلہ نہیں کروں گا, کیونکہ معاملات بالآخر جو بھی قضائی معاملات ہیں بالآخر مجھ تک پہنچتے ہیں اور مجھے فیصلہ دینا ہوتا ہے. اگر میں پہلے ہی فیصلہ دے بیٹھوں تو پھر آخری صورت میں قاضی کیسے بن سکتا ہوں. اس لیے میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ اس ملاقات میں آپ نے خام خواہ اپنا وقت ضائع کیا, کیونکہ آپ ویسے ملتے ہو کوئی دعا کی بات دعا کے لیے کہہ دیتے, کوئی اچھی بات مجھے سنا دیتے, تو یہ وقت ضائع نہ ہوتا. لیکن میں اس سے یہ اندازہ ضرور کر لیتا ہوں کہ ابھی بہت سے جماعت میں خائن لوگ موجود ہیں. اگر لڑکی قصوردار نہیں تو لڑکا قصوردار ہوگا, اگر لڑکا قصوردار نہیں تو لڑکی قصوردار ہوگی, مگر ہوتا ہے خیانت کے نتیجے میں. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امانت اور خیانت کا مضمون بیان فرمایا اور اس پر زور دیا, اس پر اتنا زور دینے کی ضرورت ہے, یعنی اتنی اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کو اہمیت دیں تو ساری جماعت کا تمام معاشرہ سمجھ جائے. اور اس کے علاوہ جو دنیا سنورتی ہے تو پھر دین بھی سنورتا ہے, جب دنیا سنورتی ہے تو آخرت بھی سنورتی ہے. تو باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن نتائج ان کے بہت بڑے بڑے نکلنے والے ہیں. پھر وہ لوگ بھی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, وہ بعض دفعہ جان کے دھوکہ نہیں دیتے لیکن عادت ہوتی ہے اپنی بات کو سجا کے پیش کرنے کی, اور اس عادت کے نتیجے میں وہ بعض دفعہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کا موجب بن جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ ہم نے عمدن اس شخص کو دھوکہ نہیں دیا تھا, یہ بات ذہن سے اتر گئی. اب اگر میں تسلیم کر لوں کہ وہ بات ذہن سے اتر گئی تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عمدن دھوکہ نہیں دیا مگر دھوکہ ہو گیا. اگر باشعور طور پر یہ عادت ہو کہ جو باتیں ذہن سے نہیں اترنی چاہیے وہ نہ اتریں اور کھول کر بات بیان کی جائے, تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شادی دکھوں پر منتج ہو. مگر ایسا ہو چکا ہے, میرے سامنے ایسے معاملات آتے رہتے ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں گے, المستشار مؤتمن, یہی وہ نظام ہے جو ہماری جماعت میں رائج ہے. جب بھی ہم انتخاب کرواتے ہیں تو جس شخص کو انتخاب کے لیے کہا جاتا ہے उस पर एतमाद किया जाता है कि जो अमानत का हकदार है उसको वो अमानत देगा। अगर वो अमानत के हकदार को हक देने की बजाय अपने अजीज, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को हक दे दे तो ये बेईमानी है, और उसको इल्म ही नहीं कि वो कितनी बड़ी बदयानती में मुब्तला हो रहा है। अगर बुनियादी तौर पर जिसको ग्रास रूट कहा जाता है इस बात की एहतियात की जाए तो अल्लाह ताला के फजल से जमाती निज़ाम आखिर तक संवरता चला जाएगा और किसी मौके पर भी किसी गलती का इम्कान नहीं, एहतमाल नहीं रहता। अभी पिछले दिनों एक मजलिस में लॉर्ड मेयर के नुमाइंदा आए हुए थे, बड़े ज़हीन आदमी थे, उन्होंने बारीकी से मुझसे जमात के मुतल्लिक सवाल किए तो इस बात से उनके दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा। अगर आप बुनियादी तौर पर दयानत सिखा रहे हैं और दयानत से वोट देना सिखा रहे हैं तो फिर सारी दुनिया को चाहिए कि आपसे डेमोक्रेसी सीखे, क्योंकि जो डेमोक्रेसी की रूह है वो सवाए जमात अहमदिया की और कहीं नज़र ही नहीं आती। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले वो बात कर रहे हैं जो आज तक बड़े बड़े दानिश्वरों को भी नसीब नहीं हो सकी। जब तक दयानत से मशवरा देने की आदत न हो, डेमोक्रेसी का ख्याल ही उनका है, इसका कोई वहम गुमान भी नहीं करना चाहिए। बस अल्लाह ताला के फजल के साथ हम वो जमात हैं जिनमें ये इम्कानात रोशन हो चुके हैं, हम तमाम दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाएं, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात के मुताबिक ऐसा निज़ाम बनाना सिखाएं जिस पर एतमाद किया जा सकता हो। अगर शुरू में एतमाद नहीं किया जा सकता तो आखिर तक फिर यह एतमाद उठता चला जाता है। ये मज़मून बहुत वसी है और मैंने बहुत गौर करके देखा है, इस पर बहुत लंबी तकरीरें भी हो सकती हैं, महज लफाजी के लिए नहीं बल्कि मज़मून के बारीक पहलू समझाने की खातिर। लेकिन इस खुद्दे में जो मज़मून मैं समेटना चाहता हूँ वो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए मैं इस चीज़ को इसको छोड़ता हूँ। एक और हदीस तिर्मिज़ी से ली गई है, عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخم من خانك۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو امانت لوٹا دو جس نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی، اور اس شخص سے بھی خیانت نہ کرو جو تجھ سے خیانت کرتا ہے۔ ولا تخن من خانہ کا، یہ ہے بنیادی بات جو پہلی بات کے علاوہ ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو امانت دار ہیں، کوئی شخص اگر ہماری امانت رکھتا ہے تو ہم اس کی امانت رکھیں گے، اور کوئی ہماری امانت واپس کرتا ہے تو ہم اس کی امانت واپس کریں گے، مگر اگر کسی نے ہم سے خیانت کی تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے بھی خیانت کریں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ مضمون کا ایک لطیف حصہ ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ روشن فرمایا کہ امانت دار خیانت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ مضمون ہے کہ امانت اور خیانت اکٹھے ایک دل میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اس سے خیانت کرے بھی تو وہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات ہو تو پھر بہت سے دھوکے جو روزمرہ کی اقتصادی زندگی میں انسان کو ہوتے ہیں وہ بھی ان کا ہونا بھی ممکن نہیں رہتا۔ اقتصادی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ اس نے دیا ہے تو ہم بھی دے سکتے ہیں، ये झूठ है। धोखा के नतीजे में धोखा देना जायज नहीं, और खयानत के नतीजे में खयानत करना जायज नहीं। हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे फरीक से जिससे मुआहदा किया हो उससे इस वजह से भी खयानत नहीं की कि उसने खयानत की थी। जब यह इल्म हुआ कि खयानत की है तो उस पर हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अहद तोड़ दिया जो दोनों को पाबंद करता था किसी खास मुआहदे के। फरमाया कि तुम ऐसे फरीक नहीं हो कि तुमसे अहद जारी रखा जा सके। खाइन का ये बदला है, अगर कोई खयानत करता है तो आप कह सकते हैं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो ये मामला था जो हमने अहद बांधा हुआ था यह अहद टूट गया, अब तुम अपना मामला करो जिससे चाहो, मगर उसके बावजूद उससे खयानत हक नहीं रहता। कभी भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से अदना भी खयानत नहीं की, यानी अपने दुश्मन से भी जो खाइन था उससे भी खयानत से पेश नहीं आए। अब अमानत के जो बारीक पहलू हैं उन पर रोशनी डालते हुए हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है, अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हदथ अर्रजुल बिल हदीस थुम्मा इल्तफ़ता फ़हिय अमानतुन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स बात करके पलट जाए तो वो बात अमानत है। अब ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है और इसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी कुछ देर गौर के बाद बात समझी कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते हैं। बात यह है कि जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हों तो अगर कोई दुरुस्ती करने वाली थी तो आपका फ़र्ज है कि उसको दुरुस्ती कर दें, क्योंकि जब आप उस बात को छोड़ देंगे तो वो बात फिर आपकी बात बनेगी जो उसके दिमाग में बाकी रह जाएगी, वो उसके पास अमानत है, वो इस बात का देनदार है कि वो बात उतनी ही बयान करे जितनी आपने बयान फरमाई थी, आपने बयान की थी। लेकिन बातों के दौरान बाज़ दफ़ा इंसान को याद आ जाता है कि ये बात इस तरह नहीं उस तरह है, उस वक्त लाजिम है कि आप वजाहत कर दें, क्योंकि जब मजलिस ख़त्म हुई, जब एक इंसान ने यानी वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर उस शख्स से जुदाई कर ली तो जो बात आखिरी उसको कही गई है वो इस बात का हकदार है कि उसी बात को आपकी तरफ मंसूब करें। कई दफ़ा ऐसे दो लोग होते हैं जो बात कह देते हैं और अलग हो जाते हैं और फिर उस बात के अंदर कुछ खराबियां निकलती हैं, चाहे वो शख्स जब बात बयान करता है तो कहते हैं ये गलत कह रहे हैं, मैंने ये बात नहीं कही थी, हालांकि वो खुद गलत कह रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने वजाहत नहीं की थी इसलिए जिसने जो बात जैसी समझी जैसी उसे समझाई गई उतनी बात तो आपकी तरफ मंसूब करने का हक रखता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इस ज़मीन में बाद मसाइल भी पैदा होते हैं और वो मसाइल भी ऐसे हैं जिनमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है। मसलन जब आप बात कर रहे हैं तो बात करने के वक्त कौन सा हक कायम होता है, किस पर हक कायम होता है, इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मजालिस का क़याम अमानत से है सवाए तीन मजालिस के। अब ये एक बहुत ही अहम बात है जिसमें जिस पर अमल करने की बे इंतहा जरूरत है। जब आप एक बात कह दें वो अमानत हो गई, तो इसका ये भी तो मतलब है एक मजलिस में जो बात जो मंसूबा बनाया जाए वो भी अमानत हो गई। ये इसका एक तभी नतीजा निकलता है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर कोई किसी किस्म का मंसूबा बना रहा हो जिसने वो बात सुनी हो वो अमीन हो जाएगा और वो उसे आगे जाहिर कर ही नहीं सकता, ये खतरा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कितनी बारीकियों से इन खतरात पर आगाह हैं और हमें नसीहत फरमाते हैं कि इन खतरात में मुबतला नहीं होना। सुनन अबी दाऊद की रवायत है अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس صف کے زمین حرام اور فرج حرام اور اقتطاع مال بغیر حق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجالس امانت ہیں، جو باتیں اس میں کہی جائیں گی وہ آپ آخری بات جو بھی شکل جس شکل میں بھی کی گئی ہے آپ اس کے امین بن گئے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اتنی ہی کہیں جو آگے کہنی ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض مجالس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ راز کی بات ہے، اور جب یہ شرط ہو جائے تو خواہ وہ بات اتنی ہی ہو جو آپ نے جو آپ سے کی گئی ہے آپ آگے کہنے کے مجاز نہیں دیتے۔ یہ پہلو بھی ہے امانت کا۔ ایک بعض دفعہ امانتیں رکھوائی جاتی ہیں اس شرط کے ساتھ کہ کسی کو بتانا نہیں۔ چنانچہ کئی لوگ ہیں وہ اس طرح امانت رکھ جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بعض امانتیں میرے پاس بھی ایسی لکھوائی گئیں جس میں بیویوں نے کہا ہمارے خاوند کو نہ پتہ چلے کہ یہ ہم نے امانت رکھوائی، کیونکہ اس سے خاوندوں کے دل میں بدظنی پیدا ہو سکتی تھی۔ بعض دفعہ عورتوں نے بیچاریوں نے اپنی محنت کر کے کوئی مال کمایا ہوتا ہے، اور مجھے علم ہوتا ہے کہ دیانتدار عورتیں ہیں، اگر وہ خاوند کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کما کے رکھا تھا اور مجھ سے چھپا کے رکھا ہے، تو بعض خاوند بڑے دوسروں کے مال پر بڑے شیر ہوتے ہیں، وہ پھر غصہ کرتے ہیں کہ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چیز کو مجھ سے چھپائی۔ اور اکثر ایسی عورتیں ہیں جو رکھنا چاہتی ہیں تاکہ آئندہ کسی نیک موقع پر خرچ کر سکیں۔ تو میں بھی پوری تحقیق کے بعد پھر ان کی امانت رکھ دیتا ہوں، اور کبھی ان کے خاندانوں کو ہوا تک نہیں لگنے دی یہ ان کی بیوی نے یہ امانت رکھوائی ہے۔ بس امانت کے یہ سارے مضامین ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، کوئی پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ فرمایا ایسی صورت میں امین ہو جاؤ گے تم، تمہیں وہ بات آگے نہیں کرنی پڑے نہیں کرنی کسی صورت میں نہیں کرنی، سوائے تین قسم کی مجالس میں، ان میں تم امین نہیں رہے بلکہ امانت کا مضمون ہی بدل گیا۔ اگر ان باتوں کو بیان نہیں کرو گے تو پھر امین نہیں ہوگے، اگر بیان کرو گے اور متعلقہ آدمیوں تک بیان کرو گے تو امین، نہیں کرو گے تو غیر امین، یعنی قائم سمجھے جاؤ گے۔ یہ وہ مضمون ہے جس میں فرمایا کہ سوائے تین مجالس کے ناحق خون بہانے پر مشورہ ہو۔ اب بے شمار ایسے واقعات بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستانی میں ہو رہے ہیں جہاں خون ناحق بہانے کے مشورے کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بتا دے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بھی قبر کر دیں. کراچی میں جو حقیقی غیر حقیقی قصے چل رہے ہیں ان کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا, لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ لوگ جو منصوبہ بناتے ہیں کسی کو قتل کرنے کا, خواہ وہ مہاجرین کی طرف سے ہو یا حکومت کی ایجنسیوں کی طرف سے ہو یا ہندوستان یا غیر ملکوں کی طرف سے ہو, اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر اتنا مجھے علم ہے کہ جب اس منصوبے کا انکشاف کر دیا جائے حکومت کے اوپر یا انصاف قائم رکھنے والے اداروں پر, تو اکثر ان کا بدلہ اتارا جاتا ہے اور ان کو قتل کی دھمکی دی جاتی ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ معاملہ ایک ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے متنبع فرما دیا تھا کہ اگر خون ناحق کا منصوبہ ہے تو یاد رکھنا تمہاری امانت کا تقاضا یہ ہے کہ متعلقہ عہدیداران تک ضرور بات کو پہنچاؤ. وہاں امانت کا مفہوم بدل گیا, اگر بات نہیں پہنچاؤ گے تو تم امین نہیں ہوگی, پھر تمہیں خیانت کی ہے. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی مجلس ہو تو پیشتر اس کے کہ بات آگے بڑھے فوراً انسان اٹھ کر آ جائے, اگر ڈرپوک ہے یا سمجھتا ہے کہ میرے حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں یہ خطرہ مول لوں, تو بہتر یہ ہے کہ اس مجلس سے یہ کہہ کر جدا ہو جائے کہ مجھ پر اعتبار نہ کرو, کیونکہ اگر ایسی بات تم نے کی اور مجھے منصوبے کا علم ہو گیا تو مجھ سے بات نکل جائے گی. یہ کہہ کر وہ اپنی جان بچا سکتا ہے اور اپنی امانت بھی بچا سکتا ہے. تو وہ لوگ جو روزمرہ آج کل پاکستان میں ان مسائل کے شکار ہیں, ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی جان بچائیں اور اپنا ایمان بچائیں. لیکن اگر آپ منصوبے میں بیٹھے رہے تو پھر خواہ کوئی بھی قیمت دینی پڑے, خواہ جان کی قیمت دینی پڑے, امانت کا مضمون یہ ہے کہ پھر اللہ کی امانت ادا کرو اور بے ایمان کے راز کو راز نہ سمجھو, وہ دوسروں تک پہنچاؤ, یعنی حکومت یا ان ذمہ دار آدمیوں تک پہنچاؤ جو اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے بدکاری کا منصوبہ. اب یہ منصوبے بھی بہت بن رہے ہیں, ہر ملک میں بنتے ہوں گے لیکن بعض ممالک میں باقیوں سے زیادہ بنتے ہیں, یہاں تک کہ بعض وقت پولیس بھی ان منصوبوں میں شامل ہوتی ہے, مل کر کئی لوگوں کے ساتھ بدکاری کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اور آئے دن پکڑے بھی جاتے ہیں اور بہت ہیں جو نہیں بھی پکڑے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منصوبے کا اگر علم ہو جائے تو لازم ہے کہ متعلقہ عہدیداران تک اس بات کو پہنچا دو ورنہ تم خائن ہو گئے. تو بات کر دینا امانت کی علامت ہے اور بات کو روک لینا خیانت کی علامت ہے. پھر فرمایا جس میں کسی کا مال ناحق دبانے کا منصوبہ ہو, اور یہ منصوبے بھی اس کثرت سے بنتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. پاکستان کے حالات کا تو ہمیں علم ہوتا رہتا ہے, اخبارات میں آتے رہتے ہیں اور لوگ بھی لکھتے رہتے ہیں. وہاں تو ایک دوسرے کا مال دبانے کا منصوبہ ایک روزمرہ کا دستور بن چکا ہے. اس منصوبے میں جو انصاف قائم کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے, اور مجھے تو آئے دن ایسی ایم جیوں کی چٹھیاں ملتی رہتی ہیں کہ ہم بالکل بے قصور پکڑے گئے ہیں, جو کاغذات بنائے گئے ہیں سارے جعلی ہیں, اور جب شکایت کرو تو جن کے پاس شکایت کی جاتی ہے انہوں نے بھی اپنا حصہ بیچ میں ڈالا ہوتا ہے. اب کس کے پاس شکایت کریں, کسے منصف بنائیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سارا معاشرہ بگڑ چکا ہے. اور یہ अगर ये बात हो कि जब भी जहां भी ऐसा मंसूबा बने वो ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए जो उसका इजाला कर सकते हों, तो शुरू में ज़रूर कुछ ना कुछ मुनसिफ तो होते ही हैं मुआशरे में। आजकल जो मामला है वो हद से ज़्यादा बिखर चुका है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मगर अगर आगाज़ ही से हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत को पेश नज़र रखा जाता तो मुमकिन ही नहीं था कि मामला आगे बढ़ जाता। बस ये एक ही हदीस जो 1400 साल पहले की नसीहत है तमाम मुल्कों के मुआशरों को दुरुस्त करने के लिए काफी हैरत अंगेज रसूल था। लेकिन चूंकि अभी वक्त खत्म हो रहा है और इस मज़मून में और भी बहुत सी बातें करने वाली हैं, ये इंशाल्लाह मैं अगले खुतबे तक उठा रखता हूं, और अब इसी पर आपसे इजाज़त चाहूंगा। इंशाल्लाह आइंदा खुतबा तो हिंदुस्तान में होगा, वहां जाकर इसी मज़मून के बाद दूसरे पहलू आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि जर्मनी से अब मुझे मज़ीद ये ख़यानत की वो शिकायतें नहीं मिलेंगी जिनकी तफसील मैंने आप पर खोल दी है। अमीर साहब जर्मनी पे बहुत जिम्मेदारी है, इस पर भी नज़र रखें। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر